سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نہیں مخصوص ہے اس کی تجلی طور سینہ سے۔ غرض اتنی ہے بس تیرے
نہیں دنیا کے پاس
یہ مانا کے شکست آرزو ہے تلخ تر اختر، یہ مانا کے شکست آرزو ہے تلخ تر اختر، مگر الہامات ربانی جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے، اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال کی ہوس میں نہ پڑنا چاہیے، جب مال زیادہ آ جاتا ہے تو دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، بس اتنی دنیا ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دو وقت کی روٹی اور کپڑا اگر مل رہا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو پھر زیادہ دنیا حاصل کرنے کی فکر نہ کرے۔ میرے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے جو پریشان حال تھے، مجھ سے ذکر و وظیفہ بھی پوچھا، ذکر کرنے لگے، نماز اور جماعت کی پابندی اور نوافل کا اہتمام، ماشاءاللہ سب کچھ حاصل تھا، لیکن اب معلوم ہوا کہ تجارت خوب چل گئی اور مال خوب آنے لگا، تو اب انہوں نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ مل مالکوں اور کارخانے داروں کے دل میں شیطان ایک وسوسہ یہ بھی ڈالتا ہے کہ تمہاری برکت سے ہزاروں کو رزق مل رہا ہے، ہزاروں خاندان پل رہے ہیں، تمہیں اس پر اجر عظیم مل رہا ہے، لہذا بس اپنے کارخانے کی ترقی کی فکر کرو، زیادہ نوافل اور ذکر اللہ اور اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی ضرورت نہیں، یوں شیطان راستہ مار دیتا ہے اور دنیا زیادہ بنا کر چھوڑتا ہے۔ جو مل مالکان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی برکت سے غریبوں کمزوروں کو رزق مل رہا ہے، تو سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، کہ تمہیں اپنے ضعفاء کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں یہ رکوع کی حالت والے بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمر جھک گئی، اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور بے زبان جانور نہ ہوتے، تو کیا ہوتا، تم پر عذاب بارش کی طرح سے نازل ہوتا۔ ان غریبوں ہی کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ ضعفاء اور بے زبان اور وہ جوان جو اللہ والا ہے، وہ ہمیں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اسی لیے جب قحط پڑتا تھا تو میدان میں جمع ہو کر دعا کے لیے لوگ اپنے ساتھ اپنے بوڑھوں اور کمزوروں، بچوں اور بے زبان جانوروں کو بھی لے جاتے تھے، تاکہ اللہ کی رحمت کو ان ضعیفوں پر جوش آ جائے۔ لہذا امیر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ غریب ہمارے محتاج ہیں اور ہماری وجہ سے ان کو روٹی مل رہی ہے، بلکہ عمراء بھی غریبوں کے محتاج ہیں۔ اگر آج تمام مزدور ہڑتال کر دیں تو کسی کارخانے دار کا کارخانہ نہیں چل سکتا، یہ تو حق تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس میں کتنی مصلحتیں ہیں کہ کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج رہیں اور ایک دوسرے سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اگر سبھی امیر ہو جائیں، مثلا بنگی کو کئی ہزار روپے ماہانہ تنخواہ ملنے لگے، تو پھر کیا وہ آپ کے یہاں گٹر کھول کر کمانے آئے گا؟ یا سبزی والا بڑی رقم پا جائے تو کیا پھر وہ سبزی کا ٹھیلا لگائے گا؟ یا مزدور مالدار ہو جائے تو کیا کارخانے دار کے یہاں کام کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ان میں تین چیزیں ہیں، ایمان، صبر اور رابطہ۔ اس آیت کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ایمان قائم نہیں رہ سکتا جب تک صبر نہ ہو، اور صبر قائم نہیں رہ سکتا جب تک حق تعالیٰ کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ ایمان میں قوت آتی ہے صبر سے، اور صبر میں قوت آتی ہے رابطے سے۔ ربط کے معنی عربی میں باندھنے کے ہیں۔ جو کشتی لنگر سے بندھی ہوتی ہے، بڑے بڑے طوفان اس کی استقامت کو ہلا نہیں سکتے۔ اسی طرح جو دل خدا کے ساتھ بندھا ہوا ہو، کوئی طوفان حوادث اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ خدا سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ پر جب ایسی قوی ذات سے رابطہ جس دل کا ہو گیا، اس کا صبر بھی عظیم ہوتا ہے۔ پھر کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی مصیبت اور غم اس کو خدا سے دور نہیں کر سکتے۔ اور رابطہ قوی ہوتا ہے ذکر سے۔ جب ذکر کی کیفیت یا کمیت میں کمی ہو جاتی ہے، تو اللہ سے رابطہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے، اور پھر صبر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر معمولی معمولی مصیبت کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور گناہ سے بھی رابطہ کمزور ہو جاتا ہے، جیسے قے کے ساتھ پیچش بھی لگ جائے۔ اس پر جب مصیبت آتی ہے تو صبر ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی فکروں سے روتے رہتے ہیں اور حصول دنیا کے لیے مغموم رہتے ہیں، دنیا بھی جب ان کے پاس آتی ہے تو روتی ہوئی آتی ہے، یعنی غموں کے ساتھ آتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی فکروں سے روتے رہتے ہیں اور حصول دنیا کے لیے مغموم رہتے ہیں، دنیا بھی جب ان کے پاس آتی ہے تو روتی ہوئی آتی ہے، یعنی غموں کے ساتھ آتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب ایک دن مرنا ہی ہے تو جان کیوں نہ خدا کی راہ میں نکلے۔ جب ایک دن مرنا ہی ہے تو جان کیوں نہ خدا کی راہ میں نکلے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے ہیں، خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے آئے ہیں۔ جب ایک دن مرنا ہی ہے تو جان کیوں نہ خدا کی راہ میں نکلے۔ نواب زاہد علی خان صاحب آئے تو ان سے فرمایا کہ ہمارا گرد و پیش کا ماحول دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں، ٹیلی ویژن کی تصویروں، عورتوں کے نغمات، اوریانی اور فحاشی سے گھرا ہوا ہے، اور ہماری روح اللہ کی طرف اڑنا چاہتی ہے، لیکن یہ گرد و پیش کی رنگینیاں اس پر قینچی لگا دیتی ہیں، جس سے اللہ کی طرف اس کی پرواز مفلوج ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی مجلسوں میں آتا جاتا رہے، ان سے رابطہ رکھے، پھر ان فانی لذتوں سے پر قینچ نہیں لگنے دیتے۔ ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو کسی درجے تک آہستہ آہستہ پہنچا دینا استدراج کہلاتا ہے۔ جیسے سیڑھی کے بہت سے درجات ہوتے ہیں، اور ان پر قدم رکھتے رکھتے آدمی دوسری منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو جہنم کی طرف آہستہ آہستہ اس طرح لیے جا رہے ہیں کہ ان کو اس کی خبر بھی نہیں۔ اسی طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کی پسندیدہ چیزوں کی بارش کرے، اور اس کی توبہ سے غفلت بڑھتی جائے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اچانک عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود اس کو حسب منشا دنیا دے رہے ہیں، اس کے گناہوں کے باوجود اس پر دنیا وسیع ہو رہی ہے، تو یہ استدراج ہے، یعنی کسی دن اچانک اسے پکڑ لے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت فإذا هم مبلسون تک تلاوت فرمائی۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے جا رہے تھے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ اپنی بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ جل ذکره اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا ان فرشتوں سے جو دوزخ پر متعین ہیں، آگ میں سے اس شخص کو نکال دو جس نے مجھ کو ایک دن بھی یاد کیا ہے یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہے۔ اللہ تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر سے مراد اخلاص ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا خالص دل سے اور سچی نیت سے۔ دلیل اس مفہوم پر یہ حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالص دل سے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور مراد خوف سے یہاں اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، اور اپنے اعضاء کو اطاعت اور عبادت میں مشغول رکھنا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ حدیث ہے، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ترجمہ، اے اللہ مجھے اپنے خوف کا وہ حصہ عطا فرما جو میرے اور تیرے معاصی کے درمیان حائل ہو جائے۔ بس خوف خدا اسی کا نام ہے جو گناہ سے دور رکھے، اور گناہوں میں ملوث آدمی کا خوف خدا پر دعویٰ غلط اور جھوٹ ہے۔ اسی سبب سے حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ کیا تو اللہ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ اگر کہتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہوں تو کافر ہوتا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ ڈرتا ہوں تو تیرا دعویٰ جھوٹ ہے، کیونکہ گناہوں سے تو محفوظ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، سونے کی سنتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں پر استراحت فرمانا ثابت ہے۔ بوریا، چٹائی، کپڑے کا فرش، زمین، تخت، چارپائی، چمڑا اور کھال، باوضو سونا سنت ہے۔ جب اپنے بستر پر آئے تو اسے کپڑے کے گوشے سے تین بار جھاڑے، سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے، دروازہ بند کرے، چراغ بجھا دے، مشکیزے کا منہ باندھے، برتن ڈھانک دے۔ عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے، نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے، البتہ وعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کی اجازت ہے۔ سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلا الحمد شریف، آیت الکرسی، سورہ ملک، چاروں قل، درود شریف۔ اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے۔ سوتے وقت داہنی کروٹ پر قبلہ روح سونا مسنون ہے۔ پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف ہو منع ہے۔ بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ، ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ پھر یہ دعا پڑھے، اللهم بسمک اموت واحیا۔ سونے سے پہلے 3 بار یہ استغفار بھی پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر خواب میں کوئی ڈراؤنی بات نظر آ جائے اور آنکھ کھل جائے تو 3 بار بائیں طرف پھٹکار دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 63 سال کی عمر کی روایتیں زیادہ ہیں، اور باوجود اتنی عمر کے آپ کے سر مبارک اور ریش مبارک میں سفید بال 20 بھی نہ تھے، اور محققین نے کہا ہے کہ آپ کے سر اور داڑھی میں سفید بال کل 17 تھے۔ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سرخ اور ابھرا ہوا گوشت مثل بیضہ کبوتر کے دیکھا، اور حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مثل چپرکھٹ کی کنڈی کے تھے، اور حضرت عمر بن اختب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمر بن اختب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ بال جمع تھے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کی کمر پر ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ مثل مٹھی کے تھی، اس کے گرد تل تھے جیسے مسے ہوتے ہیں، اور ان روایات میں کچھ تنافی نہیں، سب اوصاف کا جمع ہونا ممکن ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بالوں والا سرخ جوڑا یعنی مقدس لنگی چادر پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، گویا آپ کے چہرے میں آفتاب چل رہا ہے، اور جب آپ ہنستے تھے تو دیواروں پر چمک پڑتی تھی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مثل تلوار کے شفاف تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ مثل آفتاب اور مہتاب کے مدور تھا۔ اور حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا آپ دور سے سب سے زیادہ جمیل اور نزدیک سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین معلوم ہوتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص آپ کو اول وہلے میں دیکھتا تھا مرعوب ہو جاتا تھا، اور جو شخص شناسائی کے ساتھ ملتا جلتا تھا آپ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے آپ جیسا صاحب جمال اور صاحب کمال نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
That's awesome.